Lesson number 127, ayat number 1-17, surat Raad. Ek nayi surat shuru ho rahi hai. Tartib ke aitbaar se 13th number ki surat hai. Makki hai ke madani, iske bare mein ikhtilaf hai. Kuch log isko makki mante hain, kuch madani mante hain. Aur dono baaton ka hal kya hai ki kuch ayatein aisi hain ki jo makki hain aur kuch madani hain. Lekin surat ka jo mizaj hai wo makki suraton wala hai. Maslan shuru mein hi huruf e muqattat hain. پھر اس میں مرنے کے بعد جینے کی بات ہے توحید کی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس صورت میں حق اور باطل کا فرق بیان کیا گیا اب دیکھیں گے کہ اس صورت میں دو دو چیزوں کا تقابل کیا گیا ہے جیسے تضاد کے طور پر ذائقوں کا فرق کہیں پہاڑوں کی بات کہیں نہروں کی بات رات اور دن کی بنیادی طور پر اس پوری صورت کا جو تھیم ہے نا وہ حق ہے رات کڑک کو کہتے ہیں تھنڈر سٹروم جس کو بجلی کڑکنا کہتے ہیں اور اگر آپ نے اس صورت کو واقعی دل کھول کر سن لیا اور سمجھ لیا تو حق اور باطل کا فرق تو انشاءاللہ پھر آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہوگا دل کے شک شبات جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں ایسی صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ اور اس صورت میں جوڑوں کے تذکرے سے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے سوائے اللہ کی ذات کے قل هو الله احد اللہ الصمد تو گویا کہ یہ توحید بھی سکھانے والی صورت ہے 855 کلمات ہیں اور 3506 حروف ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے آغاز میں قرآن پاک کی بات کر کے بحث سے الجھتے ہوئے فطرت کے مناظر کی طرف توجہ دلائی کہ وہ باتیں جو لوگ کلاس روم میں نہیں سمجھ پاتے وہ ان کو فطرت کے قریب کر کے سمجھاؤ باتوں میں لگاؤ ان کو اللہ کو دیکھیں اس کی کائنات کو دیکھیں اور جب کوئی دیکھنے کے بعد ماننے لگے تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ کہہ کے تسلی دلائی کہ کوئی بات نہیں اگر زندگی میں گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد دلوں میں جو ذہنی روحانی اور عملی انقلاب آتا ہے اس کا تذکرہ اس صورت کی آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک آتا ہے کہ کیسے جس کو اسلام مل گیا اس کو دنیا جہان کی دولت مل گئی اور خاص طور پر پھر آیت 25 میں جامع طور پر بتا دیا کہ اسلام کے انقلاب آفرین اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے بہرحال بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور آیت نمبر 11 17 28 ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کا ایک اٹل قانون بھی بیان کیا کہ ہر وہ شخص یا قوم جو اپنی موجودہ پستی اور ذلت پر ہی خوش ہو رہی ہو پھر بھی عروج اور بلندی چاہے تو یہ اس کا ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہ ہوگا کتنے لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہے گا تو ٹھیک کر دے گا ہمارے حالات بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تم اپنی حالت بدلو گے پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی پھر اسی طرح ڈارون کی تھیری کی بھی بات ہوگی سائنس کے بھی بہت سارے فگرز آپ کو اس صورت میں ملیں گے کہ کس طرح سے کل کے لوگ سورج اور چاند سے متاثر ہوئے تو ان کو پوچھنے لگ گئے آج کے لوگ سائنس سے متاثر ہوئے تو سائنس کو ہی خدا بنا لیا کہ جس چیز کو سائنس نے پروو کیا اس کو مانیں گے جس کو پروو نہ کیا اس کو نہیں مانیں گے لہٰذا اس صورت میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک اور آیت بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جان لو کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا کہ تم نرم گداز صوفوں پر بیٹھ کر بھی اطمینان نہیں پا سکتے گھنٹوں چمکتی ہوئی سکرینوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے دولت کے انبار تمہیں خوش نہیں کریں گے ہاں دل کا اطمینان وہ چیز ہے جس کو دنیا میں مل گیا اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت اور پھر سورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں آپ غم نہ کریں کام کرتے جائیے اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے حق کے لیے کھول دے اور ہماری زندگیوں سے باطل اور باطل کے شائبے تک نکال دے کیونکہ حق کا بہت بڑا دشمن باطل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را حروف مقطعات ہیں اور عموماً جو حروف مقطعات را سے شروع ہوتے ہیں اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس اگلی آیت شروع ہوتی ہے لیکن یہاں ایک ہی آیت کے اندر یہ حرف مقطعات آتے ہیں اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب, یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی. کون سی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور کتاب کون سی ہے یہاں؟ ایک معنی اس کا یہ ہے سورت. قرآن پاک کے آغاز میں جب بھی کبھی قرآن یا کتاب کا تذکرہ آئے تو مفسرین کے مطابق اس سے وہ خاص سورت مراد ہوتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل بول کر جز مراد لینا, یعنی بعض دفعہ قرآن بول کر اس سے صرف ایک سورت مراد لی جاتی ہے, اور بعض دفعہ جز بول کر کل بھی مراد ہوتا ہے. کہیں ایک آیت بول کے پورا قرآن بھی اس سے مراد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پڑھنے بیٹھے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. کہاں سے آئیں؟ والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے. لیکن ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کج فہمی کی وجہ سے, نہ ماننے کی وجہ سے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے, نمبر ایک کتاب کا, اور دوسرا انزل الیک من ربک. کیا ہے یہ دو؟ ہم کتاب سے تو قرآن فوراً سمجھ جاتے ہیں, لیکن ما انزل الیک کے ساتھ کتاب کا آنا, اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ما انزل سے بھی قرآن کتاب ہی مراد ہے, اور کتاب سے بھی کتاب ہی مراد ہے یعنی قرآن. لیکن زیادہ مناسب چیز کیا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے, اور والذی انزل الیک, انزل الیک میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث ہے. دیکھیے دو طرح کی وحی ہوتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر. ایک کو کہتے تھے وحی مطلوب. اردو میں پڑھیں گے تو مطلو نہ کہہ دیں, بہت سارے لوگ اس کو مطلو اور غیر مطلو کہتے, وہ بولتے ہیں اینڈ پہ. مطلوب, مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت ہو سکے. یہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی. ہم جو آیات قرآن پاک کی نماز میں پڑھتے ہیں, ویسے بھی تلاوت کے طور پر کرتے ہیں, تو یہ وحی مطلوب ہے. کتاب سے مراد وحی مطلوب ہے. دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوب, وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکے. وہ کون سی ہے؟ احادیث نبوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی قرآن, جو بھی وحی اتری, اس کو غیر مطلوب کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے. فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کو بہت ہی مسئلہ, کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے اب حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو ان کا جواب اس آیت میں چھپا ہوا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تو حدیث کی ضرورت کو چھوڑ دیں, آپ یہ کہیں کہ وحی کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورۃ نجم کی آیت ہے, کہ جو بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. ایک صحابی تھے تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھ لیتے تھے. تو دوسرے صحابی نے ایک دفعہ ان کو ٹوکا, کہا دیکھو اللہ کے نبی انسان ہے, کبھی خوش ہوں گے کبھی غصے میں ہوں گے, تو ہر بات نہ لکھا کرو, یعنی پوچھ لیا کرو کہ یہ بات لکھنے والی ہے کہ پوچھ لکھنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی اللہ کے نبی ان جذباتی رویوں سے بالکل پاک تھے کہ جس میں انسان اللہ کی بات چھوڑ کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا دین سارے کا سارا اللہ کے نبی کے پاس جو آیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا, لیکن قرآن کو شان دینے کے لیے, قرآن پاک کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو ایک ایسی فارم میں رکھ دیا کہ جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کے برعکس حدیث میں دو طرح کی حدیثیں, ایک وہ حدیث جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, اور دوسری عام احادیث جو پھر تین قسمیں ہیں جو ہم الگ سے اتباع سنت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا قرآن دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ انزل الیک من ربک, کتنا پیارا انداز ہے لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے. رب یا رب تربی, یا ذرے کو کمال تک پہنچانے والا, محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی دشمن کی طرف سے نہیں آیا یہ قرآن جو تم اتنا بدکے رہتے ہو, اس سے اتنے شبے پیدا کرتے ہو. نہ قرآن نہ کھولنا, اس کو نہ پڑھنا, اس کی بس تلاوت کرتے رہو, اس کے معنی نہ سمجھنا, زندگی مشکل ہوگی. کہا اس پر پورا اعتماد کرو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں, یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا, انزل الیک من الجبار, من القہار, وہ بھی اللہ کے نام ہے, لیکن رب کہہ کے بندے کو بتا دیا کہ وہ ذات جو زمین کے اندر سے تمہارے لیے سبزہ نکالتی ہے, جانوروں سے دودھ نکالتی ہے کہ تم پیو اور کھاؤ, اسی طرح اس نے تمہاری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی, اس پہ شک نہ کرو. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن کچھ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں, ایمان نہیں لاتے. کیا چیز ہے ان کے راستے کی رکاوٹ؟ ایمان کیوں نہیں آتا؟ ضد میں آگئے. آپ دیکھیں کہ ہر دور میں آپ کو دو گروہ دکھیں گے. ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے لوگوں وحی کی طرف آؤ, وحی پہ عمل کرو. اب یہاں قرآن کی بجائے جان کے میں لفظ وحی بول رہی ہوں, کیونکہ وحی میں قرآن اور حدیث اور سنت سب کچھ آتا ہے. وہ تو لوگوں کو بلاتے ہی رہتے ہیں, آؤ آؤ سیکھو. دوسری طرف ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو اکڑ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں ضد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو چھوڑو. اب بالکل آپ امیجن کریں, دو گروہ کھڑے تھے, ایک اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک وہ جس کو بلایا جا رہا ہے, اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کرتا ہی جا رہا ہے. یہ مصروفیت, یہ مجبوری, ابھی نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, پروو کرو اللہ کون ہے, کیسے. یعنی ایک حد ہو گئی نا ایکسٹریم کی, کہ میں نہیں مانتا کسی خدا کو, کیونکہ اپنا خدا تو خود بنتا ہے انسان. تو اللہ کہہ رہے ہیں چلو چھوڑو, بحث چھوڑو, باتوں کو چھوڑو, جاؤ اس کو باہر کی سیر کروا کے لاؤ. اس سے اگلی آیتیں کئی آیات ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ دو جھگڑنے والوں کا معاملہ ٹھنڈا کروایا کہ جاؤ ان کو ذرا فطرت میں لے جاؤ, نیچر کے پاس لے جاؤ, تاکہ ان کی سوئی ہوئی فطرت جاگے, ان کے مزاج کے اندر شگفتگی آئے. یہ جو جلے کٹے رہتے ہیں نا دین کی بات سن کے, اور ان کا ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کو چھوڑ دو, نکالو ان کو کلاس روم سے, ان کو لے جاؤ وہاں جہاں فطرت بول بول کر بتائے گی کہ کوئی ہے, اللہ الذی, اللہ ہے. نہ مانو, نہ تم مسلمانوں کی بات مانو, نہ تم قرآن والوں کی مانو, لیکن وہ ہے. اب دیکھیے کہ آج کے دور کا ایک بہت معروف ٹرینڈ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جب اپنے ورکرز کو کوئی میٹنگ کال, ان کی کوئی میٹنگ کال کرنا چاہیں, بعض دفعہ ان کو کچھ لیٹسٹ چیزیں بتانی ہوتی ہیں, تو موسٹلی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا وہ ہل اسٹیشن پہ جا کے کرتے ہیں. ایک تو پریسٹیج میٹر بھی بن گیا, کوئی پہاڑوں پہ جا کے کرتا ہے, کوئی سمندروں کے اندر جا کے شپ میں کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ایک چیز پروو ہو چکی ہے کہ بندہ جس ماحول میں بیٹھ کے ہر وقت کام کرتا, یس نو ہاں, یا وہاں آ کے سم ٹائم وہ اسٹک ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں پھر کسی کو مری میں, کسی کو بور بند میں, کسی کو میریٹ کے ریزورٹس میں جا کے میٹنگ کرواتے ہیں, لاکھوں لگاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کیسی میٹنگز کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے. وہی ورکر جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں تو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے گرے بند پکڑ لیں. وہ ایسے خوشگوار ماحول میں ساتھ سنیکس کھاتے رہیں گے, ساتھ تھوڑے اپٹائزرز لیتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. تو اس میں ایک ہلکا سا عمل ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص آپ کی دین کی بات نہ مانے, کسی لیول کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ایک روایتی ماحول قائم کیا جائے, بیٹھو, کتاب کھولو, مائک رکھو, ہم بات کرتے ہیں, نہیں, پھر چلو سیر کرنے چلتے ہیں, پھر وہاں پوچھو یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اب اگلی آیتیں اسی امیجینیشن کے ساتھ سنیے. فرمایا, اللہ الذی رفع السماوات بغیر آمدن ترونہا, اللہ وہ ہے, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بتایا جا رہا ہے اللہ کو دیکھنا جانتے ہو, جاننا چاہتے ہو کون ہے, تو فرمائے وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو, بغیر آمدن ترونہا, بغیر ستونوں کے جسے تم دیکھ رہے ہو. ایک معنی تو اس کا یہ بنتا, ایک دوسرا بھی ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ایسے ستونوں پر جو دکھتے نہیں تم کو. پھر کیا کیا, ثم مستوى على العرش, پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر, وسخر الشمس والقمر, اور پابند کر دیا حکم کا سورج اور چاند کو, کل یجری لیا جلے مسما, ہر ایک رواں دواں ہے مقررہ میعاد تک. کرتا کیا ہے وہاں, یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون, اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی, کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو, شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے, پوری کائنات کی ایک ہلکی سی سیر کروا دی. سب سے پہلے آسمانوں کا تذکرہ ہے. سماوات کا لفظ جو ہے یہ سین نیم واو سے ہے. سموف کہتے ہیں بلندی کو. یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ میں اسم, ہم جو بولتے ہیں اسم, اسم نام جو ہوتا ہے یہ بھی سین نیم واو سے ہی ہے, کیونکہ نام جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو نمایاں کر دیتا ہے, اسم علم بن جاتا ہے اس کا، تو بلندی کی طرف اشارہ ہے. تو آسمان جس کو انگلش میں ہیونز کہتے ہیں لوگ، اس سے مراد ہے کہ بلند چیز. کوئی بھی بلند چیز ہوتی ہے اس کو سما کہہ سکتے ہیں، لیکن سماوات کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے. اور صحیح احادیث میں بھی اس کی بات ملتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی کہ سات آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آسمان تو بلند ہو گئے، لیکن کہاں ہوئے؟ بغیر عمدن ترونہا. عمد کا لفظ جو ہے یہ دو طرح سے آتا ہے. ایک ہے یہ عماد کی جمع، عماد کہتے ہیں پلر کو، حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اسی طرح یہ عمود کی بھی جمع ہے. عمود کہتے ہیں بلند ترین چوٹی کو، بلند ترین مقام یعنی چوٹی کے معنوں میں. اب یہاں اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ستون تو ہیں، پلرز تو ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، یعنی یہ آسمان نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے. تم کیوں فکر کرتے ہو کہ تمہیں کون سہارا دے گا؟ جو رب اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے تو کیا پھر وہ تمہیں نہیں کھڑا کرے گا؟ ایک دفعہ ہمت تو کرو، اللہ کی بات ماننے کی نیت تو کر کے دیکھو، فرسٹ اسٹیپ تو لو، انیشیٹو تو بنو، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ جمنے کی نیت کر لو، پھر دیکھو اللہ کی ذات تمہارے لیے کیا کچھ کرتی ہے اور وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ستون ہیں تمہیں جو دکھتے ہیں. اب یہ کون سے ہیں؟ اگر آج سے کوئی 100 سال پہلے کا بندہ قرآن پڑھتا تو ہو سکتا ہے وہ ان آیتوں کو نہ سمجھتا، لیکن آج سائنس کی مدد سے یہ بات پروف کر دی گئی کہ یہ سہارے کون سے ہیں. اب آپ میں سے جن ساتھیوں نے سائنس پڑھی ہے وہ اس بات کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے، باقیوں کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن دل کھل جاتا ہے واقعی قرآن کی خوبصورتی کو دیکھ کے. اب دیکھیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ آسمان ایک چھت ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ایک سالڈ چیز دکھتی ہے، لیکن ریئلٹی میں یہ آسمان جو ہے نا یہ گیسز ہیں. اب گیسز کی لیئرز ہیں، جیسے کلاؤڈس ہمیں دکھتے ہیں نا، اور یہ جو پلر ہے نا یہ کشش ثقل ہے. ہماری زمین کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی کو گریویٹی کہتے ہیں، 9.8 کے حساب سے کھینچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پل ایک ایسے حساب سے فٹ کر دی ہے کہ یہ ساری گیسیں جو اوپر آسمان کی ہیں نا، یہ ایک جگہ آ کے رک گئی ہیں. آپ نے کبھی رائڈس دیکھی ہوں گی، بچوں کے کھیلنے کی جگہ پہ آپ جائیں تو بعض دفعہ کچھ رائڈس اپنے ایکسل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کے بیچ میں کوئی راڈس نہیں دکھتے. بعض دفعہ انہوں نے اس طرح سے اس کو ٹینس کر کے رسیوں سے کھینچا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہائے یہ گر جائے گی، لیکن وہ نہیں گرتی، اس کے اندر ایکسل ہوتا ہے اور اس کے گرد سپن کرتی ہے. یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ایٹماسفیئر ہے، اور نیلا بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آسمان نیلا ہے، ورنہ آج کی سائنس ہستی اس بات پہ، کیونکہ اصل میں یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ گیسز ہیں. ڈفرینٹ طرح سے اس پہ جب روشنی پڑتی ہے، دن میں سورج کی روشنی اس طرح سے پڑتی ہے کہ یہ اسکائی بلو ہو جاتا ہے، شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اورنج سا ہو جاتا ہے، پھر گرے ہوتا ہے اور پھر کالا ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے فطری طور پہ نظام کر دیا کہ تم دیکھو اس کو کہ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے. دن کو انسان کو اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسکائی بلو کر دیا اس کو. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کیا آسمان ریڈ کلر کا ہوتا، بھڑکتا ہوا شوخ سرخ رنگ ہوتا، ہم باہر نکلتے کام کرنے، خوف آتا، کتنا خوف آتا. آج اس چیز کو ثابت کر دیا گیا کہ کلرز کا انسان کی طبیعت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسے کلرز ہم پہنتے ہیں نا ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے. سبز رنگ کو دیکھیں تو کھلنے کا احساس ہوتا ہے. آسمانی رنگ جو ہے نا یہ آرام کی علامت ہے، سکون، جاؤ کام کرو، بہت ڈسٹریکٹیو نہیں ہے. بہت شوخ آسمان ہوتا نا تو نیچے چلتے چلتے اوپر دیکھتے اور ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے. اللہ نے دن میں اس کو لائٹ کر دیا، رات کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کالا کر دیا، اور کالا اتنا بھی نہیں کیا کہ ڈر جائیں، بلکہ اس کے اوپر مکیش کر دی، سلما ستارہ لگا دیا، کالے پہ سلور ستارے لگا دیے. کتنا پیار ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ دن کو آسمان کو دیکھو تو دل ٹھنڈا کرو، ہیجان نہ برپاؤ. سرخ ہوتا تو ہیجان ہوتا، کچھ لوگ غصے میں آئے رہتے، کچھ رومانٹک ہوئے رہتے اس سرخ آسمان کو دیکھ کر. آج بھی اگر آپ کسی ایسے ہال میں جائیں کہ جہاں ہر چیز سرخ ہو تو کچھ عرصے کے بعد آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے. ہماری یہ جو روشنی ہوتی ہے نا یہ ہمارے ورکنگ پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں گھر میں تو نیند آ جاتی ہے، تو آپ اپنا بلب چینج کریں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے، यकीनन लाइट का फर्क होगा। बाज दफा कर्टन्स ऐसे होते हैं कमरों के अंदर ब्लैक कलर के कि उसे नींद आने लगती है। तो अल्लाह ने तो फितरत के हिसाब से इतना खूबसूरत दिखाया। अब ये हमारी जरूरत नहीं थी कि आसमान के इतने रंग बदलते, बस एक ही होता, कोई जरूरत तो नहीं है ना। लेकिन अल्लाह ने चूंकि इंसान में उस हिस्से जमाल रखी, जौक रखा, उसको इस चीज का फर्क बताया, तो उसने आसमान को बदल दिया। जानवरों के अंदर ये कशी हिस नहीं, आपको पता मोस्ट ऑफ द जानवर जो है ना ये कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको नीले पीले लाल का फर्क नहीं पता चलता। अल्लाह की जात को हमसे इतनी मोहब्बत है कि उसने हमारी जरूरत की भी और ख्वाहिश की चीजें भी बनाई। ये हमारी ख्वाहिशात की तस्कीन है। एक खूबसूरत परिंदा अगर आपको उड़ता हुआ दिखता है तो ये क्या है उससे, ये हमारी नजरों की तस्कीन है। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह की जात इतना खूबसूरत तरीके से ये बातें बताती हैं। और आपको पता है कि आज साइंसदान ऐसी आयतों को पढ़ पढ़ के हैरान है, कहते हैं कि ये कैसा कलाम है कि वो चीज़ें जो आज हम डिस्कवर कर रहे हैं इतने साल पहले की हैं। और ये बताती हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। कैसे उतने प्यारे तरीके से उसने ये बातें बता दी हमें। फिर उसके बाद देखिए कि साथ ही ये कह दिया कि अल्लाह की जात वो है जो सुमस्तवा अल अर्श, खुद अर्श पे है। इस तवा पकड़ लिया, इस पे बात पीछे कई जगह हो गई कि ये चीज यानी मुतशाबे हाथ में से है। और इसके बारे में इमाम मालिक का मारूफ जुमला है, कल इस्तवाउ मालूम, कि इस्तवा हमें मालूम है कि है, वल कैफ मजहूल, और उसकी कैफियत हमें नहीं पता, हम जाहिल हैं उसके बारे में कि अल्लाह कैसे अर्श पे बैठा हुआ है। वह सवाल अनहु बेदा, और इसके बारे में सवाल करना बेदत है। और सूरह शूरा 11 में आता है कि लैसा कमिस्लिही शैयुन, अल्लाह जैसा तो कोई क्या होगा, अल्लाह की मिसाल जैसा भी कोई नहीं। तो लिहाजा ये सारे निजाम करके वो काम करवा रहा है। कुल्लु यजरी अजल मुसम्मा, सब चल रहे हैं एक खास मुद्दा तक। कौन सारे? सूरज और चांद दोनों गर्दिश में है। आप कायनात को अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म की गर्दिशें हैं। अमूमन जमीन, सूरज, चांद ये दो दो गर्दिशें कर रही हैं। हर सियारा दो गर्दिशों में, एक तो अपने एक्सल के गिर्द घूमता है, जैसे जमीन अपने एक्सल के गिर्द घूमती है ना, तो इसकी वजह से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो रात और दिन आती है। ये गर्दिश है चांद सूरज के गिर्द। सूरज के गिर्द जब जमीन घूमती है ना तो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर काट लेती है। जब सूरज के सामने होती है तो जमीन के उन हिस्सों पे दिन आ जाता है, जब पलटती है तो अंधेरा आ जाता है। दूसरी गर्दिश अपने एक्सल के गिर्द घूमती है, जैसे साइकिल में आप सोचें एक बड़ा पहिया होता है और एक नीचे छोटा सा भी लगा होता है, और दूसरा चक्कर वो एक साल में पूरा करती है जिससे महीने आते हैं। कौन कर रहा है? कभी आप सोचें अल्लाह की जात इस तरीके से ये सब कुछ कर करा के हमारे लिए रख रही है। आज आप छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं, एक साल तो शायद ठीक चल जाए, फिर उसके हर वक्त उसकी मेंटेनेंस, तेल चेक करो, पानी चेक करो, आज मैकेनिक पे गई है, आज उस पे गई है। अल्लाह की जात ने ये सब कुछ कर करा के हमारा काम अपने से में ले लिया। युदब्बिरुल अम्र के कि ना सिर्फ इस कायनात को बनाया बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी वही कर रहा है। इमेजिन करें जरा हम पे होता ये काम कि सुबह उठ के तुम सूरज का बटन दबाओ और चांद का निकालो, तो वीकेंड पे तो सूरज साहब निकलते ही ना, हम तो भूल ही गए थे। आज तो सो उठने को दिल ही ना चाहा, और रात लंबी जरा दिल चाहा जरा पार्टी में रहे, तो हमने कहा अभी रहने दो, जरा रात ना ही ढले तो अच्छा। ये इंसान के लिए किया ही नहीं, अल्लाह ने हर चीज रखी हम सब के लिए। क्यों? कि तुम मेरे काम करो, मैं सारे काम कायनात के मैं संभालूंगा। जैसे एक बड़ी पुर मोहब्बत माँ बच्चे को कहती है, तुम अपने सब काम छोड़ो, जाओ पढ़ो, तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, तुम्हारे कपड़े बिस्तरी हुए मिलेंगे, तुम तैयारी करो इम्तिहान की। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा, कहा जाओ तैयारी करो, रिस्क, रोटी, खाना पीना, बिजली पानी सारी मैं तुम्हारी करता हूं, तुम इनको मेरे पास रहने तो मैं करूंगा। और आज भी कर रहे। सूरत यासीन आयत 38 में आता है, वशम्सु तजरी लि मुस्तकर्रिल्लाहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चल रहा है, और ये एक बहुत बड़े हिकमत वाले की कारीगरी है। सूरह यासीन ही की आयत 39 में आता है, वल क़मर क़द्दरनाहु मनासिला, और हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। तो लिहाजा सूरज चांद को पूजने की बजाय रब को पूजो। युफस्सिलुल आयात, वो तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है। यहाँ जो लफ्ज़ है ना सखरा, सखरा का मानी होता है बगैर उजरत और मजदूरी के کسی کو خدمت میں لگا دینا. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا سفر کی, سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا اس کو ہمارے. اتنے بڑے جہاز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے کیا کہتا ہے کہ ان کو نہیں پوجو, مجھے پوجو. سورت حمیم سجدہ 37 میں آتا ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو, بلکہ وسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اور یہ مضمون سورت الاعراف کی آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, کہ سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. اس کائنات سے ہمیں سکھا دیا کہ جیسے یہ کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, تم بھی جھک جاؤ. ایک لمحے کے لیے سوچئے, ذرا سورج تھوڑی سی سرکشی کرے, ایسی مستی کو دل جائے اس کا, چاند تھوڑا سا اپنے مدار سے ہل جائے, اسی دنیا میں زمین پہ ہم پہ گر جائے. اللہ ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں اس درجے کی اطاعت رکھو. جو لوگ اللہ کو صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا, وہی لوگ ان ستاروں کو مانتے ہیں جو نظر آتے ہیں اور انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم سب کو اس کائنات کے ذریعے اپنا قرب دیتی ہے. اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیے کہ آپ باہر بھی نہ نکلیں, صرف اسکرین پہ چند آپ پاور پوائنٹس دیکھ لیں کہ جس کے اندر کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں, تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. اب دیکھیے کہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ جو آج سے پہلے ڈسکور ہوا تھا, اس کا نام ہے ایٹم. اب تو اس کے بھی چھوٹے آ چکے. ایٹم کا تھوڑا سا امیجینیشن آپ کے ذہنوں میں ہے, بیچ میں ایک نیوٹران ہوتا ہے, نیوٹران اور پروٹون مڈل میں ہوتے ہیں, نیوکلیس بولتے ہیں اس کو, اور اس کے ارد گرد الیکٹرانس گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی منظر ہے جو خانہ کعبہ کا اوپر سے دیکھے نا, تو جو طواف کا منظر ہے. کلو یجری لیجلی مسمی, ہر چیز کا فوکس ایک ہے, ہر چیز اپنے بنانے والے کے گرد گھوم رہی ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے نا, یہ کائنات ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمہاری زندگی, تمہاری سرگرمیاں, تمہاری محبتیں, تمہاری کوششوں کا ایک ہی مدعا ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کا دامن تھام لو, لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تومنون بھی نہیں کہا, یقین کے درجے پہ بات کرو کہ وہ ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے. یہ تو آسمان کی سیر کرائی تھی, اب کچھ چیزیں زمین کی. آیت نمبر 3, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اور وہی تو ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو. مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو, یہ وہی مد ہے جو آپ تجوید کے دوران کرتے ہیں, مد اصلی, مد لازم, مد فلاں, چھوٹی مد, بڑی مد, کھینچنے کو کہتے ہیں مدہ یا مدو. مدت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے, کیونکہ مدت بھی زمانے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کھینچا گیا. یہاں مراد ہے اسٹریچ کرنا. اگلے پاروں میں, آخری تیسرے پارے میں آپ پڑھیں گے, اذ السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت, اور جب زمین کھینچی جائے گی, قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. وہی لفظ ادھر بھی ہے کہ زمین کو ہم نے کھینچ دیا. بالکل وہی امیجینیشن آتی ہے جیسے بیڈ شیٹ کو بچھاتے وقت آپ کناروں سے کھینچ کے اسٹریچ کرتے ہیں, کوئی جھول جھکا نہیں ہوتا, لیکن جو ہی کہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو ڈھیلی ہو جاتی ہے. زمین اپنی اصل کے اعتبار سے کھچی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اسٹریٹ کیا. اور اس کے بعد وجعل فیہا رواسی وانہارا, کہیں پہاڑ بنا دیے اور کہیں دریا بنا دیے. یہ جو مدہ کا لفظ ہے نا, یہ لمبائی کے رخ پہ پھیلانا ہوتا ہے اوول کے طور پہ. عموماً تو یہ بات ہے نا کہ زمین گول ہے, آج سائنس نے بھی یہ بتا دیا کہ گول کی بجائے یہ تھوڑی سی اوول, انڈے کی شکل کی ہے, لانگ, اس سے بھی مدہ کا لفظ آتا ہے. اب دیکھیں کہ جہاں چلتے جائیں سیدھی نظر آتی ہے ہمیں, حالانکہ گول ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہاڑ اوپر لگا دیے. رواسیہ کا لفظ دیکھ لیجئے گا, را سین وا اس کا روٹ ہے, راسیتن کی جمع ہے, ایک جگہ رکھی جانے والی چیز. بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی پہلے دور میں, ان کو بھی راسیہ کہتے ہیں. یہ آگے آئے گا شاید سورۃ سواد یا سورۃ صافات میں, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے, تو اس وقت بھی یہ بڑی بڑی دیگوں سے جو کام کیا جاتا تھا, تو اس کے لیے لفظ ہے. چولہے پر ٹکا رکھی جانے والی دیگ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جو لنگر ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے شپ کو لینڈ کرتے دیکھا ہوگا, اپنی جگہ پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے رسے لے کے تو وہ کنڈوں کے اندر ڈالتے ہیں, एंकर या लंगर जिसको बोलते हैं उसको भी रासिया कहते हैं, इन्हीं टिकने के मानों में ठहरे हुए पहाड़ों के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ग्लेशियर और चीज़ है, बाज़ वह पहाड़ जो बर्फ़ के बने होते हैं ना उसके लिए लोग ये समझते हैं। अब देखिए कि ज़मीन इतनी तेज़ी से हरकत कर रही है, दो गर्दिश है मुसलसल। मुझे और आपको नहीं पता कि पिछले 15-20 मिनट से हम यहाँ नहीं बैठे हुए, वैसे तो हम इसी जगह रोज़ बैठते हैं ना, ऑस्लो के सेंट्रम में इस गली में हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम यूनिवर्स में रोज़ एक ही जगह पे नहीं होते, हम मुसलसल हरकत में, जैसे जहाज़ में बैठे हुए आपको लगता तो यही है ना कि आप साइलेंट बैठे हैं, लेकिन आप कितना फासला तय कर चुके होते हैं। इसी तरह इस वक्त हम ज़मीन के इस जहाज़ में यूनिवर्स के अंदर कितना फासला तय कर चुके हैं। इसलिए कभी भी कोई अच्छा बुरा काम करना हो तो सोचा करें कि हमारी स्टैम्प्स लगेंगी, हमारे असरात लगेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ज़मीन को हिलने से बचने के लिए पहाड़ों की मेखें लगा दी, ये नेल्स हैं। अगर पहाड़ ना होते तो ज़मीन लुढ़क जाती, और अगर पहाड़ ना होते तो नहरों का पानी जो आज खूबसूरत तरीके से बटा हुआ है मुख्तलिफ जगहों में, इस तरह ना बढ़ता। पहले पहाड़ बने थे, फिर उसके बाद नहरें वजूद में आ गईं। आप देखिए कि आप कभी एक थोड़ा सा तजुर्बा करना चाहिए ना, बच्चों के छोटे बॉल्स होते हैं उसको आप जब एक तरफ से दबाते हैं ना तो दूसरी तरफ से उभर जाते हैं। सी सॉ देखें, एक तरफा बैठते हैं तो दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाती है। इस ज़मीन के साथ यही हुआ है, जहाँ पहाड़ आया ना बोझ से, वो दबा तो पहाड़ ऊपर हुआ तो उसके साथ एक खाई आ गई। आज भी ये चीज़ आती है जहनों में कि पहाड़ जितना ऊंचा होता है ना तो उसके साथ अगर आप देखें तो खाई भी उतनी गहरी होती है, कि बास कहते हैं क़यामत के दिन वो पहाड़ों को अल्लाह ताला यूं मारेगा उसके अंदर और वो खाइयों के अंदर लग के ज़मीन प्लेन हो जाएगी। कैसे उसने एक ऊंची और एक नीची चीज़ रखी, हम सब के लिए इसमें सबक है। सूरज चांद में भी सबक है, इन पहाड़ों और पस्तियों में भी सबक है। सूरज चांद में क्या सबक था कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज भी डूबेगा और फिर एक नए जगह पे तुलू होगा। हर दिन यही हो रहा है ना, और पहाड़ों और नहरों के अंदर भी हमारे लिए सबक रखा हुआ है कि गौर तो करो कि अगर तुम आज बहुत बुलंदियों पे हो तो ज़रा साथ ही गहरी खाई को देख लो। नहरें हमें अल्लाह के खौफ से रोना सिखाती हैं, कि ये भी पहाड़ों के आंसू हैं, पीछे हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये कायनात ऐसी बन गई, ये दलाइल दिए जा रहे हैं ना, किस तरीके से एक के बाद दूसरी दलील दे के अल्लाह ताला ने बता दिया कि पहाड़ों के अंदर से मैं इस तरह से ये चीज़ें निकालता हूँ नहरें। कभी आप यहाँ से E6 पे जाते हुए देखते होंगे कि पहाड़ के अंदर से हल्के हल्के, पहले तो चश्मे की सूरत होती थी और आजकल वो बिल्कुल जमा हुआ है पानी की तरह, बिल्कुल ऐसे लगता है कि पहाड़ों के आंसू हैं। कौन करता है, कभी आप सोचे तो सही, अकल दम गुम हो जाती है बंदे की। कल मैंने फर्स्ट टाइम करीब से पहाड़ दरख्तों की टहनियों के ऊपर जो बर्फ़ लगी होती है उसको छू के देखा, मेरी तो चीखें निकल गईं। इतनी लंबी यानी तकरीबन एक पोर से इतनी छोटी छोटी क्रिस्टल्स बनी हुई हैं, सिर्फ ये जितनी मेरे हाथ में पेंसिल है ना, इतनी जगह की बर्फ़ की आप क्रिस्टल्स को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, हज़ारों में होंगी। किसने किया, खड़े खड़े आके यूं चिपके, सुइयां चुभी हुई जैसे पतली पतली नोके हैं। ये सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना, अल्लाह ताला हम सबको सिखाता है कि गौर किया करो, अपने गमों से निकलो तो तभी तुम कायनात की चीज़ों पे गौर करो। वमिन कुल्लि समराति जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग्शिल लैलन नहार, और हर किस्म के फलों में से दो दो जोड़े बना दिए। कौन से दो जोड़े, इसकी दो तीन मुख्तलिफ किस्में आती हैं। नंबर एक के एक सर्द और एक गर्म, एक तर और एक खुश्क। कुछ किस्में के फल खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, यानी फलों में नर और मादा भी होते हैं। आपको पता है कि खजूर का दरख्त अगर कहीं लगे और फल ना दे तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई नर फल दरख्त लगाओ। जो लोग प्लांटिंग करते हैं उनको पता होता है कि मादा दरख्त कौन सा है और नर कौन सा है। ये दोनों साथ होते हैं ना तो इनके पॉलन से एक दूसरे से गर्दिश करके जाते हैं और उगते हैं। हर चीज़ का जोड़ा, अल्लाह ताला कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं जोड़ों की शक्ल में, एक अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो जोड़े के बगैर है। और युग्शिल लैलन नहार, वो ढांप देती है रात से दिन को। ये कैसे, अब देखिए कि हमारी ये जो ज़मीन है ना, असल के एतबार से ये बिल्कुल काली है। जैसे मिड नाइट में आपको ज़मीन दिखती है ना, हमारी ज़मीन असल में यही है। सूरज की तजल्ली पड़ती है ना तो दिन के कुछ घंटे ये चमकने लगती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जूँ ही सूरज ढल जाता है तो अंधेरा घुप हो जाता है। ये है युग्शिल लैलन नहार, कि दिन के ऊपर कुछ छा जाती है चीज़ तो रात आ जाती है, और हटती है तो रोशनी आ जाती है। ये सब क्या है कि इन नफी ज़ालिका लायात, बेशक इसमें निशानियां हैं। किसके लिए, लिकौम यतफक्करून, غور و فکر والی قوم کے لیے. اب یہاں تک تو صرف اشارتاً بات کی، اصل جو پیغام ان آیتوں سے ملنا ہے وہ اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے.